الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولا يا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک کے مضمون کو ذکر کیا جا رہا تھا اور اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے بہت ہی بنیادی اور اصولی بحث یہاں پر ذکر کی جا رہی تھی۔ اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 188 کے اندر جس مضمون کو ذکر کیا گیا اور اس کی تفسیر کرنے میں بعض لوگوں کو خطا لاحق ہوئی اور تفسیر کرنے کے دستور اور طریقے کیا ہوتے ہیں اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یعنی قرآن تو یہ ذکر کر رہا تھا کہ مرد کے لیے ہم نے عورت کو تسکین کا باعث بنایا اور جب اس کا غلبہ اس کی بیوی پر ہوا اور خفیف سا حمل اس سے استقرار پکڑتا ہے رکتا ہے تو پھر وہ خلوت میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں صحیح سالم بچہ مل گیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان انہیں ورغلاتا ہے اور شرک کی طرف مائل کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس کا نام عبد الحارث رکھو، کیونکہ ابلیس کا نام حارث ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھا، جس پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ تم نے تو پہلے میرے شکر کی بات کی تھی جب تک وہ نطفہ اپنی ماں کے حمل میں تھا، لیکن جب وہ پیدا ہو گیا ہم نے اپنی قدرت کے ذریعے اور اپنے فضل کے ذریعے اسے پروان تک چڑھایا، جب وہ نعمت تمہارے پاس پہنچ گئی تو تم نے ناشکری کی اور تم نے شرک کر دیا، تو اللہ رب العالمین شرک سے بری ہے۔ تو بعض لوگوں کو ٹھوکر لگی اور انہوں نے کہا یہ حضرت آدم کا ذکر ہے، جس پر میں نے تفصیلی گفتگو گزشتہ درسوں میں کی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے یہ طے کیا تھا کہ بچہ اگر پیدا ہوگا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور بعد میں حضرت آدم نے معاذ اللہ علیہ باللہ بچے کا نام عبد الحارث کہا، اور یہ تواتر کے ساتھ لوگوں میں پھیلی ہوئی بات تھی جو سراسر جھوٹ فریب اور انبیاء کرام کی نبوت و عصمت سے متصادم عقیدہ ہے، اور اس تفسیر کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی حیثیت ہے، بس مکھی پہ مکھی مارتے ہوئے اگر کوئی آگے بیان کرتا رہا تو وہ خود اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اس نے یہ غلط روایت جو اسرائیلی من گھڑت روایت تھی اس کو حضرت آدم کی طرف منسوب کر کے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی جانب شرک کی نسبت کی۔ اس کی پوری ایک وضاحت ہم نے اس آیت کے تحت جو آتی ہم نے پیش کی ہے۔ آگے اسی حوالے سے تو پھر یہ آیت کس کے متعلق تھی جو یہ سارا مضمون بیان کیا گیا؟ تو میں نے اس کا بھی جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ مشرکین کے مزاج کی طرف تھی کہ مشرکین جب ان کی عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر بچہ صحیح سالم پیدا ہوا تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب وہ پیدا ہو جاتا تو بتوں کے نام پر اس کا نام رکھتے تھے۔ تو یہ عرب کے مزاج کے اوپر تھا، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ ایک بات یہاں پر، پھر آگے ایک اور بات ذکر کی گئی ہے، وہ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ تمہارے بت جو ہیں، اور یہاں پر شرک کی بنیادی نظریات ذکر کیے جا رہے ہیں، تمہارے بت جو ہیں یہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، کہ نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس قدرت ہے۔ دوسری بات ہم نے اس حوالے سے پیش کی تھی کہ الہ ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے جس چیز کا ہونا لازم ہے وہ دو صفتیں ہیں، ایک قدرت کا اور ایک علم کا، یعنی اس کا علم سب سے زیادہ ہو اور اس کی قدرت خود سے ہو، طاقت اس کی خود سے ہو اور سب سے زیادہ ہو، اور یہی مدار الوہیت ہے، یہی بنیاد ہے خدا کے خدا ہونے کی، اس کو آپ سادے انداز میں یوں سمجھیے۔ اور اسی کی نفی قرآن نے یہاں پر کی ہے کہ تمہارے بت تو تمہیں بھی نہیں جانتے اور تمہارے بت تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ تو قرآن نے مشرکین کے بتوں سے جو خدا ہونے کی نفی کی ہے تو یہی دو صفتیں بیان کی کہ نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس قدرت ہے۔ تو اسی کو بنیاد بنایا گیا اور یہی بنیاد ہے خدا کی خدائی کی، ایک علم اور ایک قدرت۔ یعنی علم بھی اس رب کا ازلی ہے کہ خود سے ہے، مستقل ہے، خود سے ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت، اس کی طاقت ازلی ہے، خود سے ہے، مستقل ہے، خود سے ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کی۔ اگر کوئی شخص کسی انسان میں، کسی نیک آدمی میں اس بات کو مانتا ہے، صرف علم غیب ماننے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا، میں نے گزشتہ درس میں پوری اس کی تقریر کی ہے آپ کے سامنے، قرآن کی آیتیں خود علم غیب پر موجود ہے، صرف علم ماننے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا، ورنہ مولوی صاحب کو اگر جاہل کہیں تو ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر علم والا کہیں گے تو خوش ہو جائیں گے، جبکہ علم تو خدا کی صفت ہے۔ تو صرف علم ماننے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ خاص نوعیت کے ساتھ ماننے سے شرک ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ جیسے خدا کا علم ہے، یعنی خود سے ہے بغیر دیے ہوئے۔ اگر کوئی کسی عالم، کسی بزرگ کے لیے پہلی بات مانتا نہیں، یہ تسلیم کرے کہ اس کا علم خود سے ہے اور اتنا ہے کہ یہ جب چاہے خود سے ہر چیز کو جان لے، تو یہ شرک کی بنیاد ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت کے اندر اس کو متعلق کرنا ہے۔ ایک بات، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک جو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے آپ کو دیا ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، آپ کا خود سے نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں سب سے عظیم محبوب ہیں اور اصل محبوب ہیں، تو وہ تمام کمال چاہے آپ کی طاقت اور آپ کے علم کے حوالے سے ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کو مرحمت فرمایا، لیکن جب آپ نے اس علم کا اور اس طاقت کا اظہار آپ نے کیا تو ڈر تھا کہ کوئی آپ کے لیے الوہیت اور الہ ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ آل عمران میں یہ مضمون گزر چکا ہے، سرکار سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کو اجاگر کرنے کے لیے رب کی عطا سے دو چیزیں دکھائیں، ایک اپنا علم اور ایک اپنی طاقت۔ وہ اپنی برتری دکھانے کے لیے کی تھی، لیکن لوگوں نے آپ کو خدا کہہ دیا، اور قرآن میں موجود ہے کہ جب آپ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا تو وہ اس انداز میں کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ بچتی ہوئی کھنکی اور خشک مٹی لے کر آؤ۔ جب لایا گیا، آپ کے حواری لے آئے، تو آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پانی ڈال کے اس کو گوندا، اور گوندنے کے بعد اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا اور فرمایا کہ تم اپنے قوم سے کہا کہ تم اپنے طبیبوں، حکیموں اور معالجوں کو بلا کر لاؤ، جس پر تمہیں زیادہ بھروسہ ہے، وہ اس پرندے کو زندہ کر کے دکھائے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جو جملے کہے تھے نا اس وقت، تو قرآن اس کو اپنی زبان میں حکایت کرتا ہے کہ انی اخلق لکم، میں عیسیٰ اس سے بناتا ہوں، اس کو تخلیق کرتا ہوں، کہایت تیر پرندے کی ہیئت بناتا ہوں، پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخو فیہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ یہ اللہ نہیں کہہ رہا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، انی، یہ متکلم کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام اخلق لکم، بناتا ہوں، دیکھو تمہارے سامنے کہایت تیر مٹی کے پرندے کو، فانفخو فیہ، اور میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، دیکھو یہ پرندہ زندہ ہو جائے گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ سورہ آل عمران میں کہ جب آپ نے پھونک ماری تو پرندہ اڑنے لگ گیا، مٹی کی مورت تھی وہ اڑنے لگ گئی، لوگ بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ فرمایا تم میری اس طاقت پر حیران ہو، آؤ میں ابھی اپنے علم تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ انبیوکم بما تاکلون، میں تمہیں خبر دیتا ہوں. یہ بھی موحد متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ کے لیے، وہ انبیوکم میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما تاکلون جو تم کھاتے ہو اور کھاتے رہو گے، وہ تدخرون فی بیوتکم جو تم اپنے گھروں میں چھپا کر رکھ کر آئے اس کی بھی میں خبر تمہیں دیتا ہوں. اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ احیل موت باذن اللہ، اور میں ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. تو دیکھیں اس میں آپ نے اپنے علم بھی بتایا اور اپنی طاقت بھی بتائی، تو لوگوں نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور اس سے بڑی طاقت اور قدرت اللہ رب العالمین نے سید عالم کو عطا فرمائی. تو اب ایک قرینہ یاد رکھیں، کہیں پر بھی اگر علم غیب کی نفی ہے تو وہ حضور کے علم غیب کی نفی نہیں بلکہ حضور سے خدائی کی نفی کرائی جا رہی ہے. کیونکہ جب حضرت عیسیٰ نے اپنا علم دکھایا تو لوگوں نے علم کی وجہ سے آپ کو خدا کہہ دیا، تو حضرت عیسیٰ کا علم تو حضور کے علم کے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہے، جو اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کے مقابلے پر حضور کا علم اتنا وسیع اور عریض ہے، تو حضرت عیسیٰ نے جب یہ صفت دکھائی تو اس پر لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دکھایا اللہ کے فضل سے، تو لوگ آپ کو کیا نہ کہتے. اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ محبوب اس سے پہلے کہ آپ پر بھی خدائی کا فتویٰ لگے معاذ اللہ، تو اس کی وضاحت کے لیے پھر کیا کیا جائے، حضرت عیسیٰ پر فتویٰ لگا تو پھر آپ کو بھیجا گیا، اور آپ نے اس کی تردید کر کے اور صحیح توحید کو واضح کیا ہے، وہ بھی واضح کر رہے تھے، لیکن اس اشکار اور جمود کو آپ نے توڑا ہے. تو بعید نہیں کہ یہ قوم آپ کی انگلی اٹھنے سے چاند جو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو آپ کی اس طاقت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو دیکھ کر کہیں آپ کو خدا نہ کہہ دے. لوگ جو اپنے دلوں میں بات لے کر آتے ہیں آپ اس کو بتا دیتے ہیں، بعید نہیں کہ اس علم کی وجہ سے لوگ آپ کو خدا کہہ دیں. تو اس سے پہلے آپ کہہ دیں جو سورۃ الانعام کے اندر ہے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے حبیب آپ کہہ دو کہ میرے پاس نہ کوئی خزانے اور طاقت ہے اور نہ میرے پاس علم غیب ہے. بعض جاہل سمجھنے لگے یا علم غیب کی نفی ہے، بلکہ تمام مفسرین کہتے ہیں یا علم غیب کی نفی نہیں، میں پورا سلسلہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں سے حضرت نبی پاک پر خدا ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ قرآن نے کہا کہ آپ کہیے اس بات کو کہ قل لا اقول لکم، میں دعویٰ نہیں کرتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں دعویٰ نہیں کرتا اس بات کا. ولا اعلم الغیب، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں علم غیب جانتا ہوں، جبکہ قرآن تو خود کہتا ہے آپ کو علم غیب دیا گیا ہے، جبکہ قرآن تو خود کہتا ہے انبیاء کرام کو اختیارات دیے گئے، آپ خود کہتے ہیں انما ناقاسم اللہ یوتی، تو خزانے تو آپ کے پاس ہیں جس کو آپ تقسیم کرتے ہیں، تو پھر کس چیز کی نفی کرائی گئی ہے. تو حضرت امام راضی وغیرہ نے کہا کہ دراصل وہ شبہ پیدا ہوتا کہ طاقت اتنی زیادہ ہے، اختیار اتنا زیادہ ہے، علم اتنا زیادہ ہے، تو کہیں آپ کو بھی لوگ خدا نہ کہیں. تو یہاں پر اصلا خزانے اور علم کی نفی نہیں، بلکہ اس صفت کی بنیادی نفی کرا کر آپ کو بندہ ثابت کرنا ہے، خدا نہیں. تو یہ بنیادی کانسیپٹ ہے، اب اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر بھی علم کی نفی ہے وہاں سے حضور کے علم کی نفی نہیں بلکہ خدائی کی نفی کرائی جاتی ہے. ایک بات، اب اسی حوالے سے خاص مضمون یہاں پر آیا ہے جس کے حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمی پھیلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تحقیق، تفتیش اور دیانت سے یقیناً تعلق رکھتے ہیں تو اس گفتگو کو آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. میں نے یہ بھی عرض کیا گزشتہ تقریر کے اندر کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین کے شرک کی وجہ کیا تھی، کہ جو مثال دی جاتی ہے کہ وہ کھڑے ہوئے بت کو پوچھتے تھے، تم سوئے ہوئے بت کو پوچھتے ہو معاذ اللہ. بد مذہب مزاروں کے حوالے سے یہ باتیں کرتے ہیں، طالبان نے یہی باتیں کر کے مزاروں کو توڑا ہے، سعودی عرب والوں نے یہی باتیں کر کے جناب جو کہ گنبد گرائے ہیں. آج نجدیوں کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پوری دنیا سن رہی ہے، اور میں عرض کروں گا کہ اس پر جو جوابات علماء نے دیے اس سے آنکھیں بند کی گئی ہیں، اور جو اس کی وضاحتیں بخاری کی حدیث میں جو خوش شروعات میں موجود ہیں اس کی آنکھیں بند کی گئی ہیں، اور اس پر الزامی سوالات سے جان چھڑائی گئی ہے. صرف حدیث کو بنیاد کر کے مزاروں کو توڑ دیا گیا. اے علی جاؤ جس مزار کو دیکھو جس جو بلند ہے اور جس پر تصویر ہے اس کو توڑ دو. تو سرکار نے کیا مسلمانوں کی قبریں توڑنے کا فتویٰ دیا تھا بخاری میں؟ کیونکہ حضور کے دور میں تو جتنی قبریں تھیں وہ حضور نے خود بنوائی تھی. تو حضرت علی کو سرکار خود بھیجنے کے جاؤ مسلمانوں کی قبریں توڑو، تو یہ نجدیوں نے جھوٹ بولا، اور وہ قبریں یہودیوں کی تھی، سمجھ رہے آپ، وہ یہودیوں کی تھی. اس حدیث کو بنیاد بنا کر بخاری شریف کی جنت البقیع کے گنبد گرائے گئے. اگر سننے کا حوصلہ ہے، سچ سننا چاہتے ہو تو سنو اس بات کو، اور اس کے مقابلے پر دلیل ہے تو چشم ما روشن دل ما شاد سامنے لا کر دلیل پیش کی جائے. کہ بخاری کی حدیث جس سے گنبد گرانے کی دلیل طالبان نے بھی بنائی اور بخاری کی اس دلیل کو سعودی نجدیوں نے بنا کر گنبد خضرا کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت علماء متحد ہوئے، قومی سیاست دان بھی متحد ہوئے، لیکن جنت البقیع کے گنبد کو گرایا گیا، حضرت عائشہ کے گنبد کو گرایا گیا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گنبد کو گرایا گیا، سیدنا عثمان غنی کے گنبد کو گرایا گیا. آج بھی نجدی وہاں پر 300-300 ریال والے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو ہاتھ باندھنے تک نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ قبر کی تعظیم شرک پیدا کرے گی. ان کی جو بنیاد حدیث ہے نا، وہ میں آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کو تحقیق کے جامع میں دیکھیں آپ، صرف تحقیق کے حوالے سے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے مزاج کیا ہے. پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو بنیاد لے کر آتے ہیں، جو جنت البقیع کے اندر بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ پر جو روایتیں لکھی گئی ہے، ذرا اس کو آپ تحقیق کی نظر میں دیکھیں کہ جو نجدی مراد لے رہا ہے وہ کیا ہے، اور جو خود بخاری کی شرحیں جو ہزاروں سال سے لکھی جا رہی ہیں، انہوں نے اس حدیث کا کیا مطلب لیا، اور خود وہ حدیث سند کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، جبکہ غیر مقلدین کا تو یہ نظریہ ہے کہ جب کوئی حدیث پیش کی جاتی تو سند پر جرح کرتے ہیں. تو میں نے کہا اس حدیث کی سند آپ نے نہیں دیکھنا گوارا کی، کہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں اس کی سند میں کوئی سکم کمزوری ہے یا وہ بالکل 100% صحیح ہے. وہ جو بھی ہے تو کتابیں تو مارکیٹ میں موجود ہیں نا، میری بات سے بھلے اتفاق نہ کریں آپ، لیکن دنیا سن رہی ہے، کتابیں موجود ہیں، لائبریری میں جا کر آپ کتابیں تھنگال سکتے ہیں. مزاروں کو گرانا اور اولیاء کی توہین پر جس بات کو بنیاد بنائی گئی، وہ ایک پورا ایک فلسفہ، ایک سینرو ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اور وہ پے در پر پیش کیا جاتا ہے. پہلے یہ بات کی جاتی ہے کہ پانچ بت تھے جس کی پوجا پاٹ کی گئی ہے، اور وہ کہاں سے آئے جی؟ وہ کہنے لگے جی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو نیک لوگ تھے نا، یہ بھی آپ نے درجوں دفعہ سن رکھی ہوگی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ صالحین تھے تو لوگ ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے. تو تعظیم کرنے لگے تو جب وہ صالحین انتقال کر گئے تو انہوں نے اپنی مجلسوں کے اندر، اپنے جہاں وہ کچہری کیا کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے ان کے بت بنا دیے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے لیکن جب تک یہ ہمارے سامنے موجود رہیں گے تو ہمیں ان کی یاد رہے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو قوم تھی وہ انتقال کر گئی تو آنے والوں نے انہی بتوں کو پوجنا شروع کر دیا. تو پتا چلا کہ صالحین کی تعظیم ہی شرک کی طرف لے جاتی ہے. لہذا مزاروں کو بھی گراؤ اور قبروں کی تعظیم کا کوئی فتویٰ نہ دو. یہ روایت مشہور ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت ہوا کرتے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں صالحین تھے، نیک لوگ تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نیک لوگ تھے یا شرابی یا زانی تھے جن کو صالحین کا نام دیا گیا، معاذ اللہ. اور اتنا بڑا فریب شریعت مطہرہ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ صالحین تھے، نیک لوگ تھے، اور جب وہ انتقال کر گئے تو ان کے ماننے والوں نے، یہ مودودی بھی اس پہ مکھی ماری ہے، آگے جتنے چلے ہیں سب اسی نجدی روایت، ان کا ریال ملتا تھا تو اسی نجدیے کو، نظریے کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. تو جب وہ صالحین انتقال کر گئے تو انہوں نے کیا کیا، تو کہنے لگے جب وہ انتقال کر گئے تو پھر ان صالحین کے بت بنا کر ان قوم نے اپنے سامنے رکھے، اور وہ قوم ان کو دیکھ کر وہ ایک دین کی محبت کو اپنے اندر اجاگر کرتی تھی. لیکن ہوا یوں کہ جب وہ قوم کے جن کے باپ دادا مر گئے تو نیچے والوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہی تمہارے معبود ہیں، تو وہ انہی مورتیوں کو پوجنے لگے. لہذا بت پرستی اس طرح پھیلی. ایک بات تو یہ، میں آنے والے درس میں بخاری سے حدیث پیش کروں گا جس بخاری کا استدلال دیا جاتا ہے. میں صرف سر دس یہاں پر یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں اس اشکال کے حوالے سے. اس کو حضرت امام راضی نے بڑے خوبصورت انداز میں اڑا کر پھینکا ہے. امام راضی سورہ نوح کی تفسیر کرتے ہوئے اسی جگہ پر لکھتے ہیں کہ بھائی قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا تو ساری دنیا ملی امیٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، بچے وہی تھے جو کشتی میں سوار ہوئے، اور آپ کہتے ہیں یہ پانچ بت عرب میں نوح علیہ السلام کے دور سے آئے ہیں. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ دنیا تو ساری ملی امیٹ ہو گئی تھی، تو لازم پھر یہ آتا ہے معاذ اللہ کہ ان بتوں کو حضرت نوح نے کشتی میں رکھ دیا ہو، کیونکہ آگے تو پھر جب پہنچیں گے نا، کیونکہ پہلے تو دنیا ملی امیٹ ہو چکی ہے. یہ تو الزامی سوال میں پیش کر رہا ہوں. اور حضرت نوح نے ان کی حفاظت کی ہو، پھر آنے والے قوم کو آگے بڑھا دیا ہو، کیونکہ آخری دور میں حضرت نوح علیہ السلام کے آخری دور مبارک میں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کے بعد بت پرستی ہوئی ہے تو یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ عذاب تو آیا جب تھا جب قوم انتہا پر پہنچ چکی تھی. جب قوم بدبختی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی تو عذاب آیا، اور قرآن نے ذکر کیا کہ دنیا ملی امیٹ ہو گئی، کوئی چیز نہیں بچی، بچی سی وہ چیز جو کشتی نوح میں سوار ہو گئی، جو کشتی نوح میں سوار ہو گئی. اور حضرت نوح علیہ، اگر یہ کہا جائے کہ یہ پانچ بت جو تھے وہ صالحین کے بنائے ہوئے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان مورتیوں کو پوجتی تھی تو ایک ہی بات لازم آتی کہ یہ مورتیاں حضرت نوح کی کشتی میں آ گئی ہیں. اب آئی ہیں پہلے دلیل سے ثابت کریں کہ رکھا کس نے, اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام تفاسیر اس بات کا اجماع کرتی کہ حضرت نوح نے ایک ایک چیز کو گن کر کشتی میں رکھا ہے, جوڑوں کو بھی رکھا, ہر شے کو رکھا. تو یہ کہا جائے گا کہ معاذ اللہ کہ پھر کیا ان بتوں کو عرب تک پہنچانے کے لیے حضرت نوح ان کے محافظ تھے معاذ اللہ, جبکہ حضرت نوح تو بت شکن تھے. تو یہ دلیل بھی اس بات کی بات کرتی کہ یہ بات جھوٹ ہے. یہ بات کیا ہے جی؟ ایک بات. دوسری بات, مکہ کے مشرکین کن بتوں کو پوچھتے تھے؟ ولیوں کو پوچھتے تھے. اللہ اکبر. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی پہلی جلد میں پوری بحث لکھی ہے کہ عرب میں بت پرستی کہاں سے پھیلی. میں انشاءاللہ آنے والے حوالوں میں یہ صرف آپ کے ذہنوں میں چند حقیقت کے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے, جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ حق واضح ہو اور اولیاء کرام کے مقام پر جو تبرع کیا جاتا ہے اور ان کی عظمتوں کو پامال کرنے کے لیے جو من گھڑت کہانیاں بنائی جاتی ہے, تو آپ کا یقیناً دل چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوبوں کا دفاع کیا جائے. تو میں صرف اپنے عنوانات اور سبجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں. آنے والے درسوں میں انشاءاللہ ساری کتابیں یہاں پر رکھ کر آپ کے سامنے عربی عبارتیں پڑھوں گا کہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر, جو تاریخ کی مستند کتاب ہے, اس کی پہلی جلد کے اندر شروع دور سے لکھا انہوں نے, حضرت اسماعیل سے تاریخ کو اٹھایا ہے اور اس سے پہلے سے. اور آپ آج جا کر اردو بازار سے یا کسی بھی لائبریری سے آپ تاریخ ابن کثیر اٹھائیے اور پہلی جلد اس کی دیکھیے. پہلی جلد کے دوسرے حصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بت پرستی کیسے پھیلی, یہ پورا ٹائٹل اس پر ہے, پورا عنوان اس کے اوپر ہے. اس کے تحت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر بت پرستی نہ تھی, لیکن آئی کیسے؟ کہنے لگے یہ تو کہتے ہیں نجدی, کہتے ہیں کہ جناب صالحین کے بت بنائے گئے تھے, پیروں کی مورتیاں بنائی گئی تھی, ولیوں کی مورتیاں بنائی گئی تھی, لہذا ہم گنبد اس لیے گراتے ہیں, مزار اس لیے توڑتے ہیں کہ ان کی تعظیم شرک کی طرف لے جاتی ہے. تو میں نے کہا آپ کا سب سے بڑا ترجمان علامہ ابن کثیر اس بات کو البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں, پہلی جلد کے اندر بڑی واضح طور پر کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ عرب میں بت پرستی کب شروع ہوئی؟ کہنے لگے کہ دو ایسے تھے جن کے بت صفا اور مروہ پر پڑے ہوئے تھے, ایک کا نام تھا اساف, ایک کا نام تھا نائلہ. یہ مکہ کے بنیادی بت تھے. میں پھر طائف کی طرف بھی چلوں گا, تبوک کی طرف بھی چلوں گا, پہلے ان دو بتوں کے بارے میں سمجھ لیں, جن کی سارا مکہ جن کی عبادت کرتا تھا. اور سورہ اعراف اور قرآن مکی عورتوں کے اندر مشرکین مکہ کے جو شرک کی مذمت کرتا ہے وہ یہی دو بت ہیں. اب آپ ذرا تحقیق میں ذرا سنیے کہ آصاف اور نائلہ یہ جو بت ہیں یہ آئے کہاں سے تھے. علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ دو عرب کے باشندے تھے, مکہ کے رہنے والے تھے, انہوں نے حرم خدا کے اندر زنا کیا. آصاف مرد تھا, نائلہ عورت تھی. ابن کثیر نے اس بات کو لکھا ہے, تمام مورخین نے لکھا ہے. سعودی نجدی اس حدیث کو کیوں نہیں اٹھاتے, ان باتوں کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ پھر ان کی چودراہٹ کیسے چلے گی. لیکن میں تحقیق کے جامع میں کہنا چاہتا ہوں, اگر ان کا کوئی ترجمان بھی بیٹھا ہے تو میں نے پہلے کہا ہے کہ چشمے ماں روشن دل ماں شاد. طالبان کا اگر کوئی ترجمان ہمیں سن رہا ہے تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں دل ماں روشن, چشمے ماں روشن دل ماں شاد. آئیں بسم اللہ کریں, آئیں نیٹ پر آ کر بات کریں, اس حدیث کے تحت ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. جواب کیا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوبوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے, ان کی مزاروں پر دھماکہ کر کے, ان کے گنبدوں کو گرا کر تم نے ظلم کیا ہے. اور یہ ممبر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہاں پر حق بات پیش کی جائے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آصاف جس جو بت مروہ پر رکھا ہوا تھا اور نائلہ جو بت صفا پر رکھا ہوا تھا, نائلہ عورت تھی, آصاف مرد تھا, ان دونوں نے حرم خدا میں زنا کیا اور سزا یہ ملی کہ دونوں پتھر کے بن گئے, دونوں پتھر کے بن گئے. تو یہ آپ کے مذہب کے بزرگ ہو سکتے ہیں, مسلمانوں کے تو نہیں ہو سکتے. آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کی مورتی چومی گئی ہے, تو یہ تو زانی تھے. کیا مودودی صاحب آپ کی جماعت میں زانی بزرگ ہوتے ہیں؟ تفہیم القرآن میں انہوں نے یہی گپ ماری ہے, جماعت اسلامی. میں نے کہا انہوں نے یہی گپ ماری ہے, پتہ نہیں کون سا اسلام لائیں گے. وہ اسلام آپ لے کر آئیں گے کہ جناب پورے پاکستان سے انگریزوں کو گوروں کو ان سے امداد لی جائے, لیکن دشمنی صرف مزاروں سے کی جائے, ولیوں اور مشائخ سے کی جائے. تو یہاں پر دیکھیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ نائلہ زانیہ تھی, آصاف زانی تھا, اور اتنے بڑے بدبخت تھے کہ انہوں نے حرم خدا میں زنا کیا اور دونوں عذاب الہی کا شکار ہوئے اور بت بن گئے. اچھا جب بت بن گئے تو ان کی عبادت کیسی ہوئی؟ تو یہ بھی روایت وہاں پر موجود ہے, حضرت خالد بن ولید نے جب عزہ کے بت کو توڑا تو اس کے اندر سے چوڑیل نکل کے بھاگی. تو سرکار کی حدیث موجود ہے کہ شیطان ان کے اندر سرایت کرتا ہے, یا شیطان جن, ان کے اندر گھس جاتے اور باتیں کرتے اور قریش مکہ اس کو کہتے جی بدھ بات کر رہا ہے, تو یہ سبب بنا مکہ کے لوگوں کا نائلہ اور آصاف کی عبادت کرنے کا. اب یہ کہنا کہ مکہ والے صالحین سے نیک لوگوں سے محبت کرتے تھے, نیک لوگ انتقال کر گئے تو ان کی مورتیاں بنا لی پھر انہی کو پوجنے لگے, تو لہٰذا یہ مسلمان بھی جی ولیوں سے محبت کرتے ہیں پھر ان کی مزاروں کو پوجتے ہیں معاذ اللہ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مکہ کی جو تاریخ ہے اس میں نائلہ نہ کوئی ولیہ تھی نہ بزرگہ تھی نہ زاہدہ تھی بلکہ وہ تو زانیہ تھی, اور مشرکین مکہ جس بت کو پوجتے تھے وہ صالحین نہیں تھے. سن رہے میری بات آپ؟ وہ ولیہ نہیں تھے, وہ زانی اور زانیہ تھے. اب اس کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے یہ دلیل بنتی ہے مزاروں کو گرانے کی. اور پہلی بات یہ کہ جو یہ حدیث بخاری شریف کے اندر آئی ہے خود علامہ ابن رجب حنبلی نے, علامہ ابن حجر عسقلانی نے, علامہ عینی نے, اور خود وابیوں کے بہت بڑے پیر وحید الزمان حیدرآبادی نے, انہوں نے خود لکھا کہ یہاں پر امام بخاری کو خطا ہوئی ہے, اور وہ خطا میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس سند کے اندر ضعف موجود ہے, اور تمام محدثین نے حضرت امام بخاری پر تعجب کیا کہ اتنا بڑا محدث اس کی نظر اس روایت پر کیسے نہیں پڑی کہ جریج اس بات کو عطا سے لیتے ہیں اور عطا عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں, اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ عطا خراسانی کا سما سننا حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے ہی نہیں. تو علامہ عینی نے اس کا جواب دیا کوئی بڑی بات نہیں, گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ. اگر امام بخاری سے تساؤل ہو گیا تو کیا ہوا کہ جی گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلیں. یقیناً یہ تسامو ہوا ہے. تو جس روایت پر بنیاد بنائی جاتی ہے وہ روایت خود ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی ہے, اس کو آگے لا کر پیش کروں گا کہ مکہ کے مشرکین کسی ولی کی تصویر کو نہیں پوچھتے تھے, نہ انہوں نے تصویر بنائی تھی. اور مکہ میں جو بت پوجے جاتے تھے وہ کسی ولی کی مورتی نہیں تھی بلکہ وہ زانی بدکار فاسق اور شرابیوں کی مورتیاں تھیں. اور تمہیں شرم بھی نہیں آئی کہ تم نے وہ روایت اٹھا کر مسلمانوں پر چسپا کیا اور گنبد گرانے کی دلیل بنائی. تو لہذا یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. ایک تو جھوٹ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ حضرت آدم نے اپنے بچے کا نام عبدالحارث رکھا اور قرآن نے کہا جی تمہیں شرک کیا, تو یہ روایت بھی جھوٹ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام شرک کریں, اور جن کو اللہ رب العالمین نے توحید عطا فرمائی ہے وہ اپنے بچے کا نام عبداللہ کی بجائے عبدالحارث شیطان کے نام پر نام رکھے. تو جس طرح ایک خاموش اور سلو پوائزن کے تحت انبیاء اور اولیاء کی عظمتوں کو کم کرنے کے لیے روایت چلائی جاتی ہے, اسی طرح ایک روایت یہ بھی لائی ہے کہ جی نوح علیہ السلام کی قوم میں نیک لوگ تھے, جب وہ انتقال کر گئے تو ان کے ماننے والے جو ان کے مجاور تھے انہوں نے ان کی مورتیاں بنائی اور اپنی بیٹھکوں اپنی محفلوں میں رکھتے تھے, اور جب وہ مر گئے تو ان کی اولادوں کو شیطان نے کہا یہی تمہارے خدا ہیں, تو مورتیوں کو پوجنے لگے. لہذا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ولیوں کی تعظیم نہ کی جائے. میں نے کہا تمہاری کیا اوقات ہے تم کہتے ولیوں کی تعظیم نہ کی جائے, خدا تو کہتا ہے ولی کے قدم جہاں لگ جائے اس صفحہ مروہ کی بھی تعظیم کی جائے. تو انشاءاللہ عزیز آنے والے درس میں بخاری شریف کی اس روایت پر میں مزید تفصیلی گفتگو کروں گا, لیکن مجھے بڑا شوق ہوگا کہ اور بڑی خوشی ہوگی کہ اگر کوئی اس حدیث پر کوئی اعتراض لا کر سامنے کھڑا کرے اور اس حلقے میں جا کر گفتگو کریں, کیونکہ ہمارا مقصد مناظرہ نہیں ہے مباحثہ نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بزرگوں جن کو خدا نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہہ کر خطاب کیا ہے, جن میں خدا نے کہا ہے کہ جبریل جاؤ اور یہ میرے محبوب بندے ہیں ان کی محبت کو میری طرف سے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرو, تو جن کے ذکر کو جن کی محبت کے فروغ کو خدا نے اپنے ذمے کرم پر لیا ان کی مزاروں کو بتخانہ کہنا, ان کے ادب اور ان کی تعظیم کو شرک کہنا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ گویا کہ کم ہے. میں اگر متعصب ہوتا تو ڈائریکٹ اس ایک طرف چلتا, لیکن میں نے بنیادی روایتیں انہی کے مذہب کی پڑھی ہیں, اور میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو سامنے آ کر بات کریں اور آپ گفتگو کریں. لیکن میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ مشرکین مکہ نے جن بتوں کو پوجا ان میں بزرگ اور صالح کوئی نہیں تھا. اللہ رب العالمین اس سچ کو سمجھنے کی اور ولیوں اور اللہ والوں کی محبت کے تحت اس سچ کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.